Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون اس پر بیان چل رہا تھا سورہ قلم کی دوسرے رکوع کی جو ابتدائی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم فرما برداروں کو ایسا ہی بنا دیں جیسا مجرم ہے, یعنی مرنے کے بعد اگر مٹی ہو کے تم ختم ہو جاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اچھا بن کے زندگی گزارے گا اس کا انجام بھی مٹی, اور جو ظلم کرے گا برا بن کے زندگی گزارے گا اس کا انجام بھی مٹی. تو یہ تو بہت بڑی دھاندلی ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے, ناانصافی ہے کہ جو تمام پورے جہانوں کا چلانے والا بادشاہ ہے اس نے معاذ اللہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا, کیف تحکمون, تم کیسے فیصلے کرتے ہو. تو یہ سوال خدا کا انکار کرنے والوں سے بھی ہے. یہ جتنے ایتھیسٹ الٹے الٹی باتیں کر رہے ہیں نا یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے, جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا ملحد, ان میں ایک چیز کامن ہوتی ہے, انگلش بہت جھاڑتے ہیں یہ, نمبر دو سائنسدانوں کے حوالے بہت دیتے ہیں صرف بھرم میں لینے کے لیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو ایک اصول یاد رکھو, میں بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں کہ آسان چیز کو کبھی پیچیدہ مت بناؤ, اس سے انسان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں بہت آسان رکھی ہیں قدرت نے, دو اور دو چار کی طرح, اس میں سائنسدانوں سے پوچھنا یہ حماقت ہے, وہ آپ کو الجھا دے گا. آپ کو معلوم ہے کہ علم کی کثرت بعض دفعہ آدمی کو گمراہ کرتی ہے, حالانکہ علم تو انسان کو روشنی دیتا ہے نا, لیکن بعض دفعہ یہ علم انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مینٹل اپروچ سے اوپر کی چیزیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے انسان, اور جو دو اور دو چار کی طرح سیدھی چیزیں ہیں نا وہ بھی اس کو ٹیڑھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے کامیاب ٹیچر پتا ہے کون ہوتا ہے؟ بہترین استاد, جو آپ کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرے اور چیزوں کو بہت آسان کر کے پیش کرے, اس سے آپ کو علم میں عمق پیدا ہوتا ہے. عمق کہتے ہیں گہرائی, علم میں کمال پیدا ہوتا ہے اس سے. اور جو چیزوں کو مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں نا, بھرم تو بہت ہوتے ہیں لیکن اس سے انسان میں تخلیقی صلاحیتیں یا انسان میں کریٹو سوچ نہیں پیدا ہوتی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں آپ کو ایک اپنا چھوٹا سا واقعہ بچپن کا سناتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا. میں کیمسٹری پڑھتا تھا نائنتھ کلاس میں, میرے بڑے بھائی مجھے اکثر گھر میں کبھی کبھار پڑھاتے تھے, اسکولوں میں تو پڑھائیاں ہوتی نہیں نا, تو میرے بڑے بھائی مجھے گھر میں بٹھاتے تھے بعض دفعہ کہ بھائی کیا پڑھا, تھوڑا سا مجھے گائیڈ کرتے تھے. اللہ جزائے خیر دے ان کو, پٹے بھی بہت ہیں ان سے. ہم کچھ دن پہلے میرے بڑے بھائی کو کوئی صاحب ملے, میری ویڈیو دکھا کے کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو جانتے ہو؟ میرے بھائی نے بولا اس کو تو میں نے کئی دفعہ پیٹا ہے پکڑ کے. کہہ رہے کیوں, خیریت تو بھائی؟ کہہ رہے میرا چھوٹا بھائی ہے بھائی, بچپن میں بہت کٹا ہے. تو اب یہ بھی دیکھو نا, بلا وجہ بچوں کو مارنا غلط ہے، لیکن آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس پہنچ جاؤ کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، وہ آپ کو پیچیدگی میں ڈال دے گا. ایکچولی بچے کو نا، ایکچولی بچوں کی ایک نیچر ہوتی ہے، ایکچولی بچوں کو آپ اس طریقے سے، آپ بچوں کو اسکولوں میں دیکھو نا، نفسیاتی بنا دیا بچوں کو اسکولوں میں، بچوں کو کلر سکھا رہے ہیں، ایپل سکھا رہے ہیں، ایپل بنا کے اس کے لیے ڈرائنگ کی کتابیں خریدوا رہے ہیں، ماں باپ مہنگی مہنگی کتابیں خرید کے دیتے ہیں، بھرم میں آ رہے ہیں ہمارا بچہ ڈرائنگ کے ذریعے کیلا بنانا سیکھ رہا ہے کہ بنانا کسے کہتے ہیں، ایپل کسے کہتے ہیں، اس میں کلر بھر کے خود کانفیڈنس پیدا ہو رہا ہے. سب بے وقوف بنانے والی باتیں، اس سے علم نہیں آئے گا. وہ کیا بن جائے گا، بس سوچو کہ کیا بن جائے گا. وہ قوم کا بیکار ترین فرد پیدا کر رہے ہیں اسکول. یہ جو لوگ ہمارے ہاں کچھ بڑے بڑے پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ اسکولوں کی وجہ سے نہیں ہو رہے، یہ وہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہیں ان کے اندر کہ اسکول نے پورا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی ان کے کچھ صلاحیتیں ایسی تو نکل گئی آگے. یہ اس ٹائپ کا نظام ہے ہمارا. ہمارا جو ماضی میں تعلیمی نظام تھا نا، جب مسلمانوں کی حکومت تھی، وہ تھا خاندانی نظام، اور وہ ہمارے دینی مدارس میں بھی تھا. لیکن انتہائی افسوس کہ آج دینی مدارس نے بھی اسکولوں کے طریقے کو فالو کرنا شروع کر کے اپنا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا ہے. جو آج ہندوستان میں بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے علامے، وہ اس سسٹم کے تحت تھوڑی پیدا ہوئے ہیں، وہ پوری دنیا ان کو مانتی ہے. تو خیر وہ بات ٹاپک چینج ہو جائے گا. تو اب نفسیاتی ماہرین کیا بولتے ہیں، بچے کی ایک کریٹو سوچ پیدا کرنے کے لیے بچے کو برائیوں پہ ٹوکو نہیں، ایک دم اس سے اس کے اندر ایک وہ پیدا ہوگی جو بھی ان کے ہاں پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. وہ ہمارے ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی. دیکھو بچے ہمیشہ سے پیدا ہو رہے ہیں نا، تو ان کی تربیت کو اللہ نے اتنا مشکل بنایا ہی نہیں ہے، کیونکہ بنایا ہوتا تو اللہ پہ الزام ہوتا. کیونکہ یہ تو کام ہزاروں سال سے ہو رہا ہے نا، جو کام کی ضرورت ہزاروں سال سے تھی اس کے لیے ماہر نفسیات کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بھی میں آج لوگوں کو کہتا ہوں کہ خود ہی ایب نارمل ہو جاتے ہیں تو ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. ابا اما خود بعض دفعہ ایب نارملٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں یہ کوئی اتنے پیچیدہ مسائل نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت. یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے انسان کو اولاد مل رہی ہے، اور اولاد کی تربیت والدین کے ذمے. تو دو چار موٹے موٹے اصول ہیں، انہی موٹے موٹے اصول پر ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ ایک بچہ جو تھا نا، سائیکل لے کے کسی دائرے کے گرد گھومنا شروع کر دیا. اس نے باہر کسی کنٹری میں تھا، تو پیرنٹس پریشان ہوئے کہ یہ بچے کو ہمارے ہو کیا گیا ہے، سائیکل لے کے گھوم رہے ہیں، رک ہی نہیں رہا. اس کو بول رہے ہیں رکو، سمجھا رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، نہیں رک رہا. فون کیا، بھائی ماہر نفسیات کا مسئلہ ہے یہ. ڈاکٹرز بلائے گئے، وہ آبزرو کر رہے ہیں ہو کیا رہا ہے، بچہ اتنی اسپیڈ سے بھاگ رہا ہے. بچے کی ہسٹری دکھاؤ بھائی پرانی، اسکول میں کیسے مارکس ہیں، مار تو نہیں کھاتا اسکول میں، پرانی ہسٹری لائی گئی. بھائی کیا زیادہ تر کن چیزوں میں دل لگاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ایسے کارٹون دیکھ رہا ہوں جس میں سائیکل میں گول گول گھوما جاتا ہے، ایسے کارٹ بہت نہیں سمجھ. پھر روک رہے ہیں، نہیں ہو رہا علاج. ایک بندے نے کھینچ کے بچے کو تھپڑ لگایا نا، بولا آرام سے بیٹھ جا. وہ آرام سے بیٹھ گیا وہاں پہ، سمجھ رہے، تھپڑ لگایا. انسان کا بچہ بن کیا کر رہا ہے بھائی، تو پاگلوں کی طرح گھومے جا رہا ہے. تو یہ علاج کسی کتاب میں نہیں لکھا. جب ایک ملفوظ ہمارے پاس پہلے سے ریڈی میڈ ہے، تو ہم نیا ملفوظ کیوں لائیں؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. تو یہ تو ماں باپ کو خود اللہ سکھا دیتا ہے کہ کس موقع پہ چپیڑ مارنا ہے، کس موقع پہ محبت سے سمجھانا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ابا اما ہی کو کسی نے سمجھایا ہوتا تو وہ بھی غلطی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اعتدال، نہ تو بہت زیادہ محبت دینی ہے، محبت تو دینی ہے لیکن شو نہیں کرنی، اور نہ بہت زیادہ سا سختی کرنی ہے. اعتدال سے لے کے چلو, دو تین چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. بھائی بڑوں سے بے ادبی نہیں کرنے دو, بڑوں کی بدتمیزی, کیونکہ بڑے کا احترام نکل گیا تو گیا کام سے. دنیا میں جتنے بھی کامیاب ادارے ہیں نا, جتنے بھی کامیاب ادارے, ان میں کامیابی کا بیسک اصول یہ ہے کہ جونیئر کو سینئر کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے. فوج کو دیکھ لو, کامیاب ادارہ ہے نا, بڑے ڈسپلن کے ساتھ چل رہا ہے. مجال ہے جونیئر سینئر کے ساتھ بدتمیزی کر لے, چاہے سینئر کتنا ہی غلط کر رہا ہو. جونیئر کو یہ آرڈر ہے سر کہہ کے بات کرنی ہے, تمیز کے دائرے میں رہے. یہ نہیں کہ جونیئر جو ہے کوئی لیفٹیننٹ جو ہے وہ کرنل کو گالیاں دینا شروع کر دے, آبا تو سالے تو ہمیں مروا رہا ہے, تو جنگ میں ایسے بھیج رہا ہے. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے یار, یہ مجھے میری وہاں تو نے ٹرانسفر کر دیا یار, میں پنجاب کا ہوں تو میرے کو کوئٹہ بھیج رہا ہے, وہاں تو بلوچوں کے مسائل چل رہے تھے, اب تو نہیں چل رہے بلوچستان میں, کوئٹہ میں نہیں. اب تو یہ کر رہا ہے, نہیں بھائی فوج چھوڑ کے بھاگ جاؤ, ٹھیک ہے نا, بدتمیزی کی اجازت. تو یہی گھر کا اصول ہے, بچہ ماں سے بدتمیزی کرتا ہے, بھائی بدتمیزی کے علاوہ سب کچھ برداشت ہے, بدتمیزی نہیں کرنے دیں گے. باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں بھائی, بدتمیزی کے علاوہ سب جو مرضی کر لو. کھانا پھر اس سے نکال کے کھا لیا, بنٹے کھیل رہا ہے پکڑا گیا, گٹکا کھا لیا, برداشت ہے. بدتمیزی برداشت, ہر چیز کا علاج ہو جائے گا. ایک دفعہ اس کے دل سے ادب نکل گیا, بس اس سے بڑا فتنہ آپ کے گھر میں کوئی ہے نہیں. سمجھ لو کہ آپ اپنا دشمن پال رہے ہو گھر میں, فل ٹینشن دے گا آپ کو ابھی بھی بعد میں بھی. اور یہ چیز کو فوکس نہیں کیا جا رہا, کیونکہ ہم تہذیب سیکھ رہے ہیں گوروں سے, ان کے ہاں تو بچے ہی نہیں ہوتے, انہوں نے تو 18 سال کے بعد بچوں کو رکھنا ہی نہیں ہے, ان کے بچوں کے فیوچر سے ان کا فیوچر وابستہ ہے ہی نہیں. ان کے ہاں تو ادب تمیز ختم, باپ سے بھی سر کر کے بات کر رہے ہیں. ابا کو ڈکشنری میں لفظ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ابا کے لیے کیا القاب ہے. تو میں جو اصل بات آپ سے کر رہا تھا کہ باطل کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ آسان چیزوں کو کیا بنا کے پیش کرتا ہے, پیچیدہ. اور میں اکثر یہ بات آپ سے بیانات میں کہتا ہوں, سمجھاتا ہوں کہ نیچر کے اگینسٹ کبھی بھی چلنے کی کوشش نہیں کرو. اور جو بیسک ضرورت کی چیزیں ہیں نا ہماری, نیچر نے اس کا حصول یعنی اس کو حاصل کرنا, اسے پانا بہت آسان بنایا ہے. اس میں نہ ماہر نفسیات کی ضرورت اور نہ ہمیں کسی ڈاکٹر کی حاجت ہے, نہ کسی سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر پانی, ہماری باڈی کو پانی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو جب ہم پیدا ہوتے ہیں بچپن میں, ہمیں ماں باپ بتاتے ہیں کہ بیٹا تمہیں پانی چاہیے, پانی پیا کرو. کوئی سکھاتا ہے ہمیں؟ بھائی خود ہی پیاس لگنا شروع, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ روٹی خود ہی کھانا شروع کر دیتا ہے. جب بچے کو پہلی دفعہ آپ روٹی کھلانا شروع کرتے ہیں نا ٹھوس کے ساتھ, وہ خود بخود منہ کو گھمانا شروع کرے گا, حالانکہ اسے کسی نے بھی بتایا نہیں ہے کہ وہ دودھ جو ہے وہ تو ایسے پیا جاتا ہے, روٹی چبائی جاتی ہے. وہ خود بخود چبانا شروع کر دے گا. اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. تبھی یہ لوگ کہتے ہیں نا اتنے گلاس پانی پینا چاہیے. کتنے پینا چاہیے باڈی خود بتاتی ہے. صبح نہار موٹ کے لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں دو دو تین تین گلاس. بے وقوفوں والا کام ہے یہ. مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا, حالانکہ ایک دور میں سارے ڈاکٹر کہتے تھے کہ نہار منہ پانی پینا چاہیے. میں اس وقت بھی مخالفت کرتا تھا کہ یہ کوئی بات ہے, کیوں پیئیں؟ کچھ دنیا میں کوئی جانور ہمیں نہیں دے گا صبح اٹھ کے پانی پی رہا ہو. سب بھوکے ہوتے ہیں, جب پیاس لگ رہی ہے تو پیتے ہیں چائے, اور صبح پیاس نہیں لگ رہی تو کوئی بھی نہیں پیتا, کیوں پیئیں؟ تو پھر اللہ کا شکر ہے کچھ پڑھے لکھے ڈاکٹر اور بھی مل گئے, انہوں نے کہا کہ آپ صحیح کہتے ہو, جب پیاس لگے تو پیو, نہیں لگے تو مت. خام خام ہے, اس کے بہت سے فائدے ہوں گے, لیکن جہاں بہت سے فائدے ہوتے ہیں کچھ نقصانات بھی ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتا. کوئی بھی کام خام خامے کرنے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں. آپ کو پتا ہے بعض اسکولوں میں بچوں کو ایکسرسائز کرا رہے ہوتے ہیں مختلف, کہ کمر کو یوں 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 گھماؤ. میں ابھی گھما کے تو نہیں دکھا سکتا, کولے گھما رہے ہوتے ہیں ان سے یوں نا, بچے کھڑے ہوتے ہیں تو کولے تھوڑا سا پیچھے نکال کے یوں گھماؤ, اس سے کمر کی کیا ہو رہی ہے ایکسرسائز. یہ پہلے اسکولوں میں بہت ہوتا تھا آپ کا مجھے نہیں پتا، یہ نقصان دہ کمر کے لیے، اس لیے کہ کمر کی یہ والی موومنٹ یہ نیچرل نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں، کمر کی جو یہ والی موومنٹ ہے یہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل موومنٹ یہ ہے کہ آپ جھکنے کے لیے کوئی چیز اٹھاتے ہو پھر کھڑے ہو جاتے ہو، کبھی اس طرف جھک جاتے ہو کبھی اس طرف جھک جاتے ہو، اس طرح سے جھکاتے رہو. وہ ٹھمکے نکال کے یوں 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 گھما رہا ہے نا، کمر کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے کچھ دنوں میں اس کے لیے. یہ قدرت نے فٹنگ اس حساب سے بولو بھائی کی نہیں ہے. تو یہ مجھے کسی بہت بڑے ایتھلیٹ نے بتایا کہ اسکولوں میں جو یہ ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے یہ بچوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس سے. اب پتہ نہیں کرواتے ہیں، ہمارے زمانے میں تو بہت کرواتے تھے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جو دو اور دو چار کی طرح چیزیں ہوتی ہیں قدرت نے ان کا سمجھنا بہت آسان کر دیا، بہت آسان بنایا ان کو. اور اسلام نام کس چیز کا ہے؟ فطرت کا دوسرا نام ہے، نیچر کا دوسرا نام. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ لوگوں کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. ان انسان کو جس سانچے میں ڈھالا گیا ہے نا، اسی سانچے کا نام اسلام ہے. نہیں آ رہی بات، تبھی اسلام آپ کو اپیل کرے گا. لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یار ہماری سمجھ میں اسلام نہیں آتا، میں ان سے کہتا ہوں جو اسلام کے اگینسٹ تعلیمات ہیں وہ کیسے سمجھ میں آ جاتی ہیں، وہ تو بہت ہی خطرناک ہیں، وہ تو بہت ہی ڈینجرس ہیں جو تعلیمات اسلام کے اگینسٹ ہیں، وہ اتنی خطرناک ہیں کہ آپ کو کیسے سمجھ میں آ رہی ہیں. ان تعلیمات میں یہ ہے کہ آپ شراب پی ہیں، یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، ارے بولو نا یار شراب نہیں پیو. اسلام عورت کو کہہ رہے پردہ کرو. تبھی جتنے لبرلز لوگ ہیں نا، جو نام نہاد لبرلز، وہ بھی تھوڑا تھوڑا اسلام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، مکمل اسلام سے وہ بھی باغی نہیں بنتے. حالانکہ وہ کوشش کرتے ہیں براڈ مائنڈڈ بننے کی. تبھی پوری دنیا نے اب تک اپنے آپ کو کپڑوں سے آزاد نہیں کیا ہے، حالانکہ کپڑے پہنانا کس کا حکم ہے؟ اسلام کا. تو بھائی یہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی اور یہ کہتی ہیں کہ بھائی یہ پردہ کوئی ضروری نہیں ہے، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، حیا کا ہوتا ہے، تو آنکھوں کا بھی کیوں ہوتا ہے؟ کیا ضرورت ہے آنکھوں کے پردے کی؟ تو ہو کیا جائے گا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے باس، کسی انڈی کو غلط نیت سے اللہ نہ کرے کسی نے دیکھ لیا تو اس سے ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو غیرت کے خلاف ہے نا. تو غیرت کوئی ڈکشنری میں کوئی غیرت کا کوئی کیا غیرت کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی تو مذہب بتاتا ہے نا غیرت ایک چیز ہے. اگر مذہب کو درمیان سے نکال دو تو جب زنا ہی جائز ہو گیا تو پھر انٹی کو دیکھنا کہاں سے برا ہو گیا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اگر آپ اسلام کو چھوڑ دیتے ہو نا تو پھر بہت بڑی تباہی ہے. پھر زنا بالکل کیا ہو جائے گا؟ الاؤ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جبری زنا کریں گے وہ برا ہے، رضا کے ساتھ جائز ہے. بھائی جبری بھی ٹھیک ہو جائے گا، بھائی اگلی راضی نہیں ہے لیکن آپ کا دماغ گھوما ہوا ہے، آپ کہتے ہو کہ میں اپنی ڈپریشن دور کرنے کے لیے اس سے بدکاری کر رہا ہوں، یہ راضی نہیں ہے اس کا، حالانکہ کچھ بھی نہیں جا رہا، نقصان تو میرا ہوگا اگر میں نہیں کرتا، تو یہ بھی حلال ہو جائے گا. اگر آپ اس کو ناجائز کہتے ہو تو ناجائز کہنے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، کیونکہ پوری نیچر انسان پھر جانوروں کی مثالیں دیتا ہے نا، تو جانوروں میں تو جبرن بھی ہوتا ہے. تو ایک ایسا لامتناہی تباہی کا سلسلہ کھڑا ہوا ہے. حسن نثار کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہ جو مشہور لبرل قسم کے صحافی ہیں، ان سے کسی خاتون نے سوال پوچھا تہذیب کے بارے میں، تو محترم نے جواب دیا کہ یہ جو ہمارے ہاں لباس کو تہذیب کہا جاتا ہے اس کا تہذیب سے کوئی تعلق، یا اخلاق کا لفظ استعمال کیا، اس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اخلاقیات تو معاملات کو کہتے ہیں، معاملات میں انسان کیا ہو، ایک نمبر. یعنی اصل میں وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ہم بہت گندے ہیں گورے بہت اچھے ہیں، کیونکہ وہ کپڑوں وپڑوں کا لحاظ نہیں کرتے، معاملات میں کیا ہوتے ہیں، ایک نمبر. تو محترم نے یہ کہا کہ لباس، ایکچولی لباس کا آپ کے اخلاقیات سے کوئی تعلق؟ بولو بھائی نہیں، لباس سے کچھ نہیں ہوتا.
لین دین ایک نمبر ہونا چاہیے. کلمت حق ارید بھی حل باطل. بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن آپ جو اس سے میسج دینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, یہ لفاظی ہے. میں نے کہا یار میں بیٹھا ہوتا میں کہتا پھر آپ چڈی بنیان میں آؤ, یہاں پہ آپ پینٹ پہن کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ گھٹنے دکھاؤ, اپنی ٹانگیں دکھاؤ, اپنی پسلیاں دکھاؤ, اپنی چانپیں دکھاؤ. کیوں لباس کا اخلاقیات سے؟ سب سے پہلے اخلاقیات شروع ہی لباس سے ہوتا ہے. انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جانور لباس نہیں پہنتے, انسان لباس پہنتا ہے. اور غیر مسلموں میں اخلاقیات اسی وقت تباہ ہو گئی جب انہوں نے اپنی عورتوں کا لباس اتار دیا. اور مرد کو لباس, مرد کا بے لباس ہونا اتنی بڑی بد اخلاقی نہیں ہے, عورت کا بے لباس ہونا زیادہ بڑی بد اخلاقی ہے. تو آپ اس عورت ہی کو کہہ رہے ہو کہ لباس سے اخلاقیات کا تعلق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ تو ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہے, کوئی معیار ہے ہی نہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو ایک دفعہ یورپ میں بیان ہوا, انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم مذہب کو نکال دیں نا اپنی لغت سے, اپنی ڈکشنری سے, تو آپ کے پاس صحیح کو صحیح کہنے کا اور غلط کو غلط کہنے کا کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں, کوئی معیار ہے ہی نہیں کہ آپ فیصلہ کیسے کرو گے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ایک مشہور ملحد ہے, یوٹیوب پہ چینل ہے اس کا, وہ جب بھی آتا ہے نا تو سلام نہیں کرتا, ہے پاکستانی. وہ پتہ نہیں کوئی ہندی کا لفظ استعمال کرتا ہے, آشو بنائی اور ٹائپ اس ٹائپ کا. سلام کیوں نہیں کر رہا؟ کہ سلام کرنے سے مذہب کا لیبل لگ جائے گا کہ میں مذہبی ہوں. حالانکہ آپ جو ورڈ استعمال کر رہے ہو وہ بھی ہندی کا ہے, آپ اس کی تحقیق کرو, وہ بھی ہندوؤں کے مذہبی. کیونکہ سلام جتنے بھی دنیا میں قوموں میں رائج ہے نا ملاقات کے وقت, 99% وہ اس قوم کے مذہب کا حصہ ہیں. مذہب نے ان کو بتایا کہ یہ کہا کرو. تو پھر آپ کوئی ایسا لفظ لے کر آؤ جو سائنسدانوں نے ایجاد کیا ہو کہ ملاقات کے وقت یہ کہا کرو, جس کے میں مذہب کا ذرا بھی عنصر نہ ہو, بچ ہی نہیں سکتے. تو میں جلدی سے بات کی طرف آؤں, ایران تران بہت ہو جاتا ہے ہمارے بیان میں, کہ اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کو انسان کے لیے بہت آسان بنا دیا. سمجھ رہے ہو؟ جیسے میں نے بتایا کہ پانی کا حصول بھی آسان, پانی کی ضرورت زیادہ ہے نا, تو اب پانی برسایا آسمان سے تاکہ اس کی کمی دنیا میں نہ ہو. ویول فیل کے حساب سے برس رہا ہے پانی, ضرورت بہت ہے بھائی, نہانا ہے, کپڑے دھونے ہیں, کھیتوں کو پانی دینا ہے. تو اب یہ نہیں کہ پانی درختوں پہ لگتا ہو, پھل توڑو اندر سے پانی نکلے گا تو کیا کر لے گا اس پانی کا آدمی, ڈبوں میں پیک کر کر کے, غریب تو بےچارا ویسے ہی مر جائے گا. جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ تھی اللہ نے اسی حساب سے وہ نازل کر دی. تو یاد رکھو کہ جب ہم کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں نا دلائل کے ذریعے, اگر وہ نتیجہ ایسا ہو کہ اس درست نتیجے تک پہنچنا ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہو, تو پھر اللہ نے اس درست نتیجے تک پہنچنے کے جو دلائل ہیں وہ بھی بہت آسان بنا دیے تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ کر سکے. مثلاً سچ بولنا اچھی بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے پہلے بات, ایک شخص ایک دعویٰ کرتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا, بولو بھائی, بری بات. یہ دعویٰ ہے جس کو ہم رزلٹ کہہ سکتے ہیں, نتیجہ یہ ہے. اس نتیجے تک یا اس دعوے کو جاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر انسانوں کو یہی نہ پتا ہو کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے, وہ اس میں کنفیوز ہوں, 50% انسانوں کا یہ خیال ہو کہ جھوٹ بولنا زیادہ اچھا کام ہے اور سچ بولنا کیا ہے, برا کام, اور 50% کا یہ نظریہ ہو, تو ایک 50% کا نہیں کہ سچ بول, اور اس پہ بحثیں ہو رہی ہوں, تو انسانیت کی تو واٹ لگ گئی. کیونکہ جب تک یہ رزلٹ سامنے آئے گا 300-400 سال کے بعد جا کے بڑے بڑے فلاسفر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے, اس وقت تک آدھی دنیا جھوٹ بول بول کے لوگوں کا بیڑا غرق کر چکی ہوگی اور کوئی کیس بھی نہیں چلے گا ان کے خلاف. اس لیے کہ جس عدالت میں جائیں گے عدالت خود کنفیوز ہوگی کہ جھوٹ بول کے اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے یا سزا ملنی چاہیے. تو اب یہ چیز انسان کے لیے بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے کہ بھائی سچ بولنا अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम, इस दावे को पहचानना बहुत जरूरी। तो इस दावे के समझने के दलाइल अल्लाह अगर पेचीदा रख देता तो ये अल्लाह के जालिम होने की दलील होती कि नहीं होती। इसलिए अल्लाह ने इस दावे के दलाइल इतने आसान कर दिए कि इंसान की नेचर में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए हैं जो खुद बखुद उसको बता रहे होते हैं कि भाई ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि सच बोलना अच्छी बात, झूठ बोलना बुरी बात। नेचर में ये बात डाल दी है। बच्चा जब, हालांकि उसने कुछ भी तालीम हासिल नहीं की होती, बच्चा जब झूठ बोल रहा होता है ना बचपन में, शर्मिंदा हो रहा होता है वो खुद बहुत, पहले से उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है कि मैं, तभी रोना शुरू कर देगा झूठ बोल बोल। झूठ बोलते बोलते बाद दफा बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, उनको एहसास होता है कि हम क्या कर रहे हैं, बोलते क्यों नहीं भाई, गलत कर रहे हैं। चोरी करना अच्छा काम है बुरा काम है? बुरा काम है। अब ये कोई बहुत मुश्किल है इसको समझना? ना इसके लिए हमें पैगंबर की जरूरत है, ना इसके लिए हमें कोई किसी टीचर से पूछने की जरूरत है, बल्कि ये ऐसी, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी ऐसी एक हकीकत है कि अगर कोई इसका इंकार कर देगा तो इंकार करना ये उसके दो नंबर होने की दलील होगी कि आदमी गलत है। लिहाजा जो भी अपने आप को साबित करता है कि मैं सही हूं, तो पहले अपना सच्चा होना साबित करेगा वो, कि मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोर नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं यूं नहीं हूं, मैं किसी का माल नहीं खाता। तो याद रखो, बिल्कुल इसी तरीके से इंसान के लिए इस बात को समझना इंतहाई जरूरी है कि इस कायनात को कोई पैदा करने वाला है। क्योंकि अगर उसको हम अपनी जिंदगी से निकाल देना और ये फर्ज कर लें कि कोई नहीं है, फिर जो इस दुनिया में तबाही आएगी ना, उसका मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अभी तो दुनिया की अक्सरियत अल्लाह के वजूद को मानती है, इसलिए इतनी बड़ी तबाही नहीं है। जो तबाही इस वक्त दुनिया में है वो भी इस वजह से है कि उसके हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर उसी को दरमियान से निकाल दें तो इंसान सबसे पहली बात, सारे डिप्रेशन के मरीज बन जाएंगे, सारे पागल हो जाएंगे। आप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा, सर्च करें आप तो आपको पता चलेगा कि जितने एथियस्ट हैं ना, इनमें से अक्सर डिप्रेशन के मरीज होते हैं, क्योंकि इनको गमों में तसल्ली देने वाला कोई भी नहीं होता, जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता। खुदकुशी जितने लोग कर रहे हैं, उनमें रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि ज्यादातर इनमें वो लोग थे जो एथियस्ट थे, क्योंकि जब अपनी चाहतें नाकाम होती हैं तो कोई तसल्ली नहीं, लटकते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि कोई एथियस्ट का अब्बा मर जाए तो आप उसको ताजियत कैसे करोगे? एक आदमी मुल्हिद है, खुदा का इंकार करता है, उसके अब्बा का इंतकाल हो गया, आप उसे तसल्ली के दो जुमले नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे आप उसको? हम तो बोलेंगे भाई अल्लाह उनकी मगफिरत करे, अल्लाह आपको सब्र की तौफीक दे, कुछ भी नहीं। आप उसको जाके बोलोगे भाई आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अफसोस हुआ हमें, आपका भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, फादर चले गए। दूसरी बात यह कि ये जो आपके फादर थे, तो सवाल ये पैदा होता है इनको इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी आपके फादर बनने की? क्योंकि जब कोई कायनात बनाने वाला है ही नहीं, तो ये जो निकाह का सिस्टम ही गलत है फिर, खामखा की टेंशन। भाई फिर तो इंसान को टेंशन फ्री जिंदगी गुजारनी चाहिए ना, तो टेंशन फ्री जिंदगी में वाइफ बना के जिंदगी, ये टोपी ड्रामे की क्या जरूरत है भाई? फिर तो आजाद होना चाहिए फादर वादर की। बल्कि देखो, आपको टेंशन इसलिए हो रही है कि आपके फादर थे वो, अगर वो फादर ना होते तो आपको टेंशन ना होती। नहीं यार, वो बहुत गहरी बात है। तो ये सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए, फादर सन वगैरह का ये सिस्टम क्या हो जाना चाहिए, ये सिस्टम को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, ताकि कोई रिलेशन जब होगा ही नहीं तो जो मरे जो जिए हमारी वला से क्या है। अंग्रेजों के यहां बहुत सो के फादर मरते हैं, लेकिन बच्चों को तकलीफ इसलिए नहीं होती कि उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा वाला मेरा फादर था नहीं था, कभी देखने नहीं आया वो। तो आप उसको तसल्ली के जुमले कैसे कहोगे कि भाई अल्लाह की तरफ से था, तकदीर में लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, और इसी वजह से इनको फादर के मरने की तकलीफ भी नहीं होती, ताजियत की जरूरत ही नहीं होती इनको। जो खुदा का हक पहचानने के लिए तैयार नहीं है, वो बाप का हक कहां से पहचानेगा? تو ڈپریشن کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو اچھا کہہ رہے ہیں نا وہ اس لیے اچھا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کلچر اچھا کہتا ہے. تو ہو سکتا ہے کلچر غلط کر رہا ہوں. بھائی جب دنیا میں اتنی بڑی آبادی جو خدا کو ماننے میں غلطی کر سکتی ہے, بھائی دنیا میں زیادہ تر لوگ تو خدا کو مانتے ہیں نا کہ اللہ ہے, تو اس میں جب ان سے اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے تو کلچر کو کریٹ کرنے میں یا قانون سازی میں غلطی نہیں ہو سکتی. تو ہو سکتا ہے جس چیز کو یہ اچھا کہہ رہے ہیں وہ اچھی نہ ہو, جس چیز کو یہ برا کہہ رہے ہیں وہ بری نہ ہو. تو پھر اچھا کیا ہے؟ اچھا وہ ہے جس کو آپ کی کھوپڑی اچھا کہے گی, برا وہ ہے جس کو آپ کی کھوپڑی برا کہے. اب آپ کی کھوپڑی کیسے اچھا اور برائی کا معیار متعین کرے گی؟ اس کے پاس کوئی پیمانے ہی نہیں ہے کھوپڑی کے پاس جو یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ اچھا ہے یہ برا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک انگریز نے جب لوگوں کو دیکھا کہ مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں نا وہ, تو اس کو بڑا ترس آیا کہ یار مچھلی کے کانٹا لگاتے ہیں, اس کو کھینچتے ہیں اور وہ تڑپتی ہے تکلیف سے, اور یہ تو ظلم ہے جانور پہ. ہمارے پاس کھانے کے اتنے دوسرے ذرائع ہیں کہ مچھلی کو اذیت ناک موت دینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, بلکہ مارنے ہی کی کیا ضرورت ہے. لیکن اس انگریز نے جب یہ دیکھا کہ جس مچھلی کو میں نے چھوڑا ہے احسان کر کے, اس نے چھوٹی مچھلی کو نگل گئی, وہ اس نے کیا کیا, چھوٹی مچھلی کو نگل گئی. تو اس نے کہا یار اس کائنات کا نظام ہی یہی ہے, تو کھاؤ مچھلیاں. بھائی یہ بھی تو اپنی چھوٹی مچھلی کو کھا کے جب نگل رہی ہے تو ہم نے بھی کھا لیا. حالانکہ یہ دلیل اگر میں ہوتا اس انگریز سے کہتا بھائی یہ دلیل آپ کی ساڑی اکلچ نہیں آندی, اس لیے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو اس لیے کھا رہی ہے کہ اس کے پاس پیٹ بھرنے کا اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. آپ کے پاس تو سموسے بھی ہیں, پکوڑے بھی ہیں, گندم بھی ہے, آپ تو ویجیٹیرین بنو نا, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اور اگر گوشت ہی کھانا ہے تو اس مچھلی کو اذیت ناک بہت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے ہاں تو جھٹکے کے گوشت بھی ملتے ہیں, وہ کھا لو آپ. دوسری بات یہ کہ یہ مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے, اس کو عقل نہیں ہے, اس میں سینس نہیں ہے کہ یہ ظلم ہے. آپ کو اللہ نے کیا دی ہے؟ اگر اللہ کو نہیں مانتے تو اتنا تو مانتے ہو کہ انسان کو عقل ملی ہے, خود سے ہی آئی ہو لیکن ہے. آپ تو جان بوجھ کر مار رہے ہو. ارے مجھے ایک بات بتاؤ کہ مچھلی چھوٹی مچھلی کو جب کھا سکتی ہے اپنی جنس کی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاقتور, اس سے جو دلیل اصل پکڑنی چاہیے تھی نا ان کو, صرف مچھلی کھانے کا جواز ثابت نہیں ہوتا, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ طاقتور انسان کمزور انسان کو بھی کھا سکتا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. مچھلی مچھلی کو کھا رہی ہے, کیوں کھا رہی ہے؟ کہ اس کو کھا سکتی ہے, اپنے سے بڑی مچھلی پہ وہ ہاتھ نہیں ڈالے گی اگرچہ مچھلی کے ہاتھ نہیں ہوتے. اس سے اگر آپ نے دلیل پکڑنی ہے نا, تو اس سے تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بڑا انسان چھوٹے انسان کو بھی کھا سکتا ہے. لیکن آپ اس طرف اس لیے نہیں جا رہے کہ آپ کو پتا اس سے نظام تباہ ہو جائے گا, کیونکہ پھر میرے میں اگر اس یہ دلیل دوں گا نا کہ میں چھوٹے کو کھا سکتا ہوں, تو سب سے پہلے جو مجھ سے بڑا ہے وہ مجھے کھائے گا. یہاں آ کے انگریز ہتھیار ڈال لیتا ہے اور کہتے ہیں نا 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 نا, بڑی مچھلی جیسے چھوٹی مچھلی کو جب کھا سکتی ہے تو ہم بھی اس مچھلی کو تو کھا سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے سے چھوٹے انسان کو نہیں کھا سکتے. یہ اپنے آپ کو تسلی, غالب کا شعر ہے نا, دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے, ورنہ یہ کوئی دلیل سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو یا تو بڑا انسان چھوٹے انسان کو بھی کباب بنا کے کھا سکتا ہے اگر اس کو بھوک لگ رہی ہے, یا تو یہ ہے, یا یہ ہے کہ پھر انسان جانور بھی نہیں کھا سکتا, کیونکہ آپ کسی, آپ کو اللہ نے عقل دی ہے, آپ اپنی عقل سے جان کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے. جتنا زندہ رہنے کا آپ کو اس کائنات میں حق ہے, اتنا ہی حق جانوروں کو بھی ہے. آپ گوشت کھا ہی نہیں سکتے, آپ کو ویجیٹیرین بننا پڑے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو دلائل سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ گوشت کھانا حرام ہے ایتھیس کی نظر میں. وہ ایک ایتھیس نے بھی بیان دیا بقرعید کی قربانی پہ کہ کروڑوں جانور مسلمان کاٹ کے کھا جاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں جانوروں کے اوپر. میں کہتا ہوں کہ اگر بقرعید میں کاٹنا ظلم ہے تو گوشت کھانے کے لیے کاٹنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. کیوں کاٹ رہے ہو بھائی؟ جتنا زندہ رہنے کا حق آپ کو ہے اس بکرے کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کس بیس پہ آپ کھا رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ دیکھو بکرا دو دانت کا ہوتا ہے, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, اسے بکری سے سیٹنگ کی اجازت بھی نہیں دی جاتی آنکھ مٹکے کی بھی. خود تو آپ نائٹ کلبوں میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو جا کے, بکرا ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھی, اس نے محلے کی ایک دو بکریاں اسے پسند آئی ہیں, ابھی ان کے قریب بھی نہیں گیا, موبائل نمبر نہیں دیا, آپ نے کاٹ کے کیا کر لیا؟ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کس بیس پہ آپ نے اس کی زندگی لی ہے بھائی؟ کاٹ کے کھا لیا یا جھٹکا مار کے کھا لیا, جس طرح بھی کھا لیا, آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو آپ اس کو؟ کیا دلیل ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھے تو زندہ رہنے کا حق ہے اور اس کو نہیں ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو حقیقت میں اگر عقل سے فیصلہ کروانا ہے تو انسان کے لیے گوشت کھانا حلال نہیں ہے, عقل یہ کہتی ہے. اور وہ پودے جن میں کچھ نہ کچھ حس اللہ نے رکھی ہے ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. بعض پودوں میں بھی کچھ حس ہوتی ہے, ان کو بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے, ان کا کھانا بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ بولو بھائی, جائز نہیں ہے. تو ہندو صحیح کہتے ہیں کہ کیوں کھا رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات, کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ اس کی دلیل صرف ہمارے پاس ہے. ہم کہتے ہیں جس خدا نے اس مچھلی کو پیدا کیا, ہم تو اللہ کے وجود کے قائل ہیں, جس خدا نے اس جانور کو پیدا کیا سب سے پہلے وہ مالک ہے, یہ سب اس کے غلام ہیں, اس کی ملکیت میں ہیں. تو آدمی اپنی ملکیت میں ایک چیز کسی دوسرے کو اٹھا کے دے سکتا ہے؟ لوگ مجھ سے اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں, باپ زندگی میں جائیداد کیسے تقسیم کرے؟ ہم کہتے ہیں جیسے چاہتا ہے ویسے تقسیم کرے, اس کی ملکیت ہے, جس کو چاہے دے. ہاں, کیونکہ مطلق ملکیت نہیں ہے تو اس لیے شریعت نے اس کو حکم دیا باپ کو کہ اولاد میں برابری کرو, بلا ضرورت کمی بیشی مت کرو تاکہ معاشرے میں فساد پیدا نہ ہو. لیکن اللہ تو حقیقی مالک ہے نا. یا میرے پاس ایک موبائل ہے یا گھڑی ہے, میں چاہوں ان کو گفٹ کر دوں, چاہوں ان کو گفٹ کر دوں, میری مرضی. یا میری ایک بکری ہے فار ایگزامپل, میری مرغی ہے, میں چاہوں جس کو مرضی دے دوں. تو حقیقی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو جب اللہ کی ملکیت ہے تو ہمارے پاس اس کی بھی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی ملکیت. اور مضبوط ذرائع سے ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ تمہارا ہے. نہیں آ رہی بات؟ اللہ نے ہمیں کیا کہا؟ یہ کس کا ہے؟ انسانوں کا ہے, تمہارے لیے بنایا. تو ہم تو خدا کو بھی مانتے ہیں, اس کے کلام کو بھی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں انسان انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جانوروں کو استعمال کر سکتا ہے, پنجرے میں بند بھی کر سکتا ہے, ٹکٹ بھی لگا سکتا ہے, ورنہ تو یہ ظلم ہے نا. اڑتے ہوئے پرندے کو قید کرنا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں تو اللہ نے بتایا کہ سب تمہارے لیے ہے بھائی. ہاں, ایسا کام نہ کرو کہ ان کو بلا وجہ تکلیف نہ دو, بلا وجہ نہ دو تکلیف. یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا کہ بلا وجہ ان کو تکلیف, بولو بھائی, مت دو. تمہارا کوئی مفاد ہو تو تم ان کو تکلیف بھی دے سکتے ہو, دھوکہ بھی دے سکتے ہو. مچھلی کو دھوکہ ہی تو دیتے ہیں ہم صبح شام. ارے ابھی ہم نے فیصلہ کیا تھا نا کہ دھوکہ بری چیز ہے, تو یہ جانوروں کو بھی پھر دینا بری چیز ہونی چاہیے؟ ایک آدمی جال لگا کے مچھلی پکڑتا ہے, وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے, لیکن اس سے بڑا دھوکہ وہ دے رہا ہے جو کانٹے میں جھینگا لگا کے پھینکتا ہے. حقیقت ہے, ایسے ایسے لوگ جو کردار کے لحاظ سے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا, مچھلی کو صرف کباب بنا کے کھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں, کانٹے میں جھینگا لگایا, ڈال دیا, مچھلی خوش ہوتی ہے کہ آج حضرت انسان نے باربیکیو کا میرے لیے بھی انتظام کیا ہوا ہے, وہ بھاگتی خوشی سے آتی ہے اور وہ مارتی ہے تو اس کے جبڑے کے اندر وہ سوئی گھستی ہے. دھوکہ ہی ہے. تو ہمارے پاس اس دھوکے کے جائز ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے پیدا کیا, شرافت سے مچھلی کو بلاؤ, آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو شر اور آفت کے ذریعے اس کو بلاؤ, دھوکہ دے کے بلاؤ, کوئی چال کرو, کچھ بھی کرو, جائز ہے تمہارے لیے. یوں ہے تمہارے لیے, تمہارے کانٹے میں نہیں پھنسے گی, تو پھر پیدا میں نے تمہارے لیے کیا اس کو؟ نہیں آ رہی بات. لوگ کہتے ہیں آج ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وہ نیلی بتی لگی ہوتی ہے, اس میں مچھر اور مکھیاں جل جل کے ہلاک ہو رہی ہوتی ہیں. ایتھیس کے پاس جانور کو کرنٹ سے مارنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اپنے فائدے کے لیے ان مچھروں اور مکھیوں کو کیوں مار رہے تو. نہیں آ رہی بات بھائی, تجھے نیند میں سونا ہے تو کیا ان کو بھی تو خدا نے زندگی دی؟ چلو خدا کو نہیں مانتے, یہ بھی تو اسی طرح خود سے پیدا ہو گئے جیسے تم خود سے پیدا ہوئے. بھائی انسان اگر بندر سے پیدا ہوا اتفاق سے, تو مچھر بھی تو اتفاق سے کسی جانور سے پیدا ہو گیا نا. اب آپ کہہ سکتے ہو ہمارے پاس عقل ہے, اس کے پاس عقل نہیں ہے, اس لیے ہماری فضیلت زیادہ. تو بھائی فضیلت زیادہ ہونے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں زیادہ, آپ اپنی بھی حفاظت کریں اور مخلوق کی بھی, آپ تو اس کے محافظ بنیں. آپ مار مار کے کھائے جا رہے ہو, کھائے جا رہے ہو, کھائے جا رہے ہو, اور آپ کہتے ہو گوشت کھانا ضروری ہے, تو کوئی ضروری نہیں ہے. ہندو سبزیاں کھا کے 90-90 سال جیتے ہیں کہ نہیں جیتے؟ بلکہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے وہ زیادہ اثر زندہ رہتے ہیں. گوشت کھانے سے بدماشی پیدا ہوتی ہے انسان میں, چار شادیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے ویسے ہی مر جاتا ہے وہ. گوشت کھانے سے چار شادیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے, شادیاں ہو گئیں تو بہت جلدی مرے گا, نہیں ہوئی تو بھی ٹینشن سے ڈپریشن سے مرے گا. تو ٹماٹر کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, کھاتے رہو سبزیاں, ٹینشن فری زندگی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ان کمبختوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کسی صحیح کو صحیح قرار دینے کی, کسی غلط کو غلط قرار دینے کی. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں اسمبلیوں میں جو قانون پاس ہوگا تو جس کو اسمبلی نے اکثریت کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے تو ہم اس کو صحیح مانیں گے, اسمبلی نے اکثریت کے ساتھ جس کو غلط کہہ دیا وہ غلط ہے تو ہم اس کو کیا مانیں گے؟ غلط. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی حکومت کو حکومت ماننا, پہلے اس کو تو دلائل سے ثابت کرو, کیوں یہ کیوں اس کو تم کیوں فالو کرو گے؟ یہ بھی تو تمہاری طرح کے انسان ہے نا. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے. او بھائی تم ملک کی جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا یہ ملک کی قوانین کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اچھا انسان ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ. ایکچولی ایک نیشن ایک قوم ہے ہماری, ایکچولی اچھا انسان ہونے کی علامت. کیوں بھائی یہ گورنمنٹ کو تو کیا دیا ہے تجھے گورنمنٹ نے, تو اس کو فالو کر رہا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں تو پوچھ کے کیے احسانات, آپ کی پرمیشن. یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اگر پیدا کیا ہے تو ہم نے تو نہیں کہا تھا اللہ کو کہ ہمیں پیدا کرو. تو آپ کو اگر امریکہ میں آپ نیشنل ہو یا پاکستان میں ہو, کسی نہ کسی ملک میں تو ہو گے نا, بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا نہیں ہے گورنمنٹ کو, گورنمنٹ نے خود ان کو اپنا شہری مان لیا ہے. کیونکہ گورنمنٹ نے کہا اگر نہیں مانتے تو پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. انہوں نے بھی جبرن آپ کو نیشنلٹی دی ہے کہ یا تو ادھر کے ہو یا ادھر کے ہو. تو اس کی وفادار بنتے ہیں حکومتوں کے, حالانکہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ کو آپ مانو. پھر اس میں جو اکثریت قانون بنا رہی ہے وہ قانون انسانیت کے مفاد کو سامنے رکھ کر بنائے, اس میں سب کا حق بھی ہے. یہ میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. بہت پرانا واقعہ یہ, میرا خیال 15-20 سال ہو گئے ہوں گے, برطانیہ کی جو اسمبلی ہے اس میں یہ قانون پاس ہو رہا تھا کہ برطانیہ یا امریکہ, کیونکہ پرانا واقعہ ہو گیا تو اب مجھے صرف اصل مفہوم یاد رہ گیا اس کا, اس کی تفصیلات ذہن سے نکل گئی ہیں. تو وہ قانون میں یہ بات چلی تھی کہ جو خواتین حمل کو ضائع, کیونکہ وہاں گروتھ ریشو گر رہا ہے نا بہت تیزی سے, وہ چاہتے ہیں کہ گروتھ ریشو بڑھے, تو خواتین کو پریگننسی گرانے کی اجازت پہ پابندی لگائی جائے, یعنی خواتین کو پریگننسی گرانے کی اجازت نہیں ہے. اس پہ قانون طے ہو رہا تھا. تو جیسے بچہ جب پیدا ہو جائے تو اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے نا, دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے بھائی, کتنا بھی گروتھ ریشو بڑھ رہا ہو جو پیدا ہو گئے وہ تو ہو گئے نا. تو اب پیدا ہوئے ہوئے بچے کو مارو گے تو ظلم نظر آتا ہے نا سامنے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے مر رہے ہیں. تو اس کو کوئی بھی دنیا میں الاؤ نہیں کرتا, کیونکہ اس کے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں, اس کے کوئی رشتہ دار بھی ہوگا جو کیس کرے گا. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو اس کو گرانے کی اجازت نہیں دی. یعنی اسمبلی میں جو بل پیش کیا گیا وہ یہ کہ جس عورت کو پریگننسی ہو جائے, اور یہ میں نے بی بی سی میں خود خبر پڑی تھی, اگرچہ وہ جبری زنا کے ذریعے بھی کیوں نہ ہو, کسی نے ریپ کیا عورت کا, زبردستی زنا کیا, لیکن اگر اس کو حمل ٹھہر گیا تو لا یہ پاس ہونے جا رہا تھا کہ عورت کو حمل گرانے کی اجازت نہیں ہوگی, بھائی جیسے تیسے ہوا بچہ ہوگا. تو اس قانون کے خلاف خواتین نے بہت احتجاج کیا, ہم اس قانون کو نہیں مانتے. اور بچہ جب تک پیدا نہیں ہو جاتا نا, جب تک ماں کے پیٹ میں, اسے یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ حمل گرا کے ضائع کر سکے. تو اتنا سخت احتجاج ہوا کہ اسمبلی نے اس قانون کو واپس لے لیا. اس وقت وہیں کسی گورے نے کتاب لکھی اور اس نے کہا یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے, اس لیے کہ یہاں ان ماؤں کو جو احتجاج کر رہی ہیں उनको सामने रख के तो लॉ बनाया गया है कि इनको बच्चा पैदा करने पर मजबूर करना जुल्म है, लिहाजा अगर ये बच्चा गिराना चाहे तो इनको गिराने की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन उस बच्चे का ख्याल नहीं किया जा रहा जो मां के पेट के अंदर है, क्योंकि वो एहतजाज करने की सलाहियत नहीं रखता। गोरा था मगर बात बड़ी खानदानी की या नहीं की? कहा जब वो मां के पेट में उसको जिंदगी मिल गई है तो उसको पैदा होने दो। उसने कहा ये कानून उस वक्त मानूंगा कि इंसाफ पर मबनी है कि जब वो बच्चा पैदा होगा, पैदा होकर जब बालिग होगा, जवान होगा, फिर वो एहतजाज करेगा कि मुझे क्यों पैदा होने दिया, जब मैं जबरी जिना के नतीजे में था तो मुझे मार देना चाहिए था। फिर मानेंगे कि ये कानून इंसाफ पर मबनी, अवाम की राय का इसमें एहतराम किया गया है। जिसको जुल्म की भेंट चढ़ाया जा रहा है उससे तो पूछा ही नहीं जा रहा, नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो ऐसे करोड़ों बच्चे माओं के पेटों में मार दिए हैं, चाइना में तो बहुत ही मारे हैं, इंडिया में भी मरते हैं हमल में, जब हमल में तो लड़कियों को मारा जाता है इंडिया में, इंडिया और चाइना। मुसलमान नहीं करते ये काम और सारे हिंदू भी नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत बड़े वहीं के अखबार बताते हैं कि बच्चा मां के पेट में होता है और उसे जाया कर दिया जाता है, लड़के को, लड़की को। हालांकि ये इल्लीगल है, लेकिन जब आप खुदा के वजूद को मानते ही नहीं हो तो इल्लीगल काम से इंसान उस वक्त बचेगा जब उस पर कोई केस हो। जब केस ही नहीं और पता किसको चलेगा कि किसने मारा है, जिसको मारा है वो तो केस कर नहीं सकता ना, और जो मारने वाले हैं वो मां बाप हैं। तो उस अंग्रेज ने बड़ी प्यारी बात कही, उसने कहा ये किस किस्म का, किसको देख के? तो हुकूमतें पब्लिक को देख के कानून बनाती हैं, उसमें सबके मफाद सामने नहीं होते, सबके मफाद उसमें सामने नहीं होते। तो ये जितने बड़े बड़े दुनिया में फंटर बने हुए हैं ना, इंसानियत, हुकूक, ये सब हवाई बातें, असल हुकूक इन्होंने इंसानों को अब तक नहीं दिए। और इस्लाम क्या कहता है कि मां हमल ठहर गया ना, एक दिन का भी है, मां उसे जाया नहीं कर सकती, अगरचे वो भी जिंदा नहीं है, लेकिन जिंदगी के लिए उसकी सिलेक्शन हो चुकी है। वो उन करोड़ों अरबों जर्म में से एक है जिसको इंसान बनाने के लिए अल्लाह ने सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन इस्लाम ने बड़ी इतदाल वाली बात की कि अगर वो इब्तदाई मरहले में अभी जिंदगी नहीं आई उसमें, तो शदीद मजबूरी हो तो गिराया जा सकता है। शदीद मजबूरी के अहकाम अलग है। शदीद मजबूरी क्या है वो अभी मैं टॉपिक लेके चलूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। वो मजबूरियां भी इस्लाम ने बताई हैं, लेकिन ये मजबूरी नहीं, इसको मजबूरी नहीं समझा कि पहले ही चार बच्चे हैं तो एक और ना हो जाए, इसको नहीं मजबूरी समझा गया। ना इसको समझा गया कि मेरे पास पालने के पैसे नहीं है, इसको भी मजबूरी नहीं कहता इस्लाम। लेकिन जब बच्चे में जिंदगी पड़ गई, उसके आजा बन गए, तो अब इस्लाम कहता है जैसे दुनिया में दूसरे इंसान हैं, ये मां के पेट के अंदर भी ये बिल्कुल इसी तरह का इंसान है। अब इसको कत्ल करना या हमल गिराना किसी कीमत पे जायज नहीं है। ये जो उस बच्चे के हुकूक की कानून साजी आसमान से हो रही है, ये अगर असेंबलियों से पास करवाते तो असेंबलियों में जो बैठे हुए होते वो तो सारे मां के पेट से बाहर थे, वो कैसे कानून बनाते उन बच्चों के लिए जो मां के पेट के अंदर हैं? क्योंकि जो मां के पेट के अंदर है वो मां खुद गिरा रही है, तो उस मां की तो सुनी जाएगी, उस बच्चे की नहीं सुनी जाएगी। अल्लाह जब कानून बनाता है तो वो सारे इंसानों को सामने रख के बनाता है। उसने सबसे पहले उस बच्चे का ख्याल किया जिसका पूछने वाला कोई नहीं है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? उसका पूछने वाला कोई नहीं, तभी तो कुरान ने क्या कहा, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, कि जब अदालत का कटहरा लगेगा तो ये वो दिन होगा जिसमें सबसे पहले उस जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा, बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। तो अल्लाह को अगर दरमियान से निकाल दोगे ना मेरे भाई, तो ये इन्होंने अभी गे मैरिज को हलाल करार दिया ना, होमोसेक को, ये बहुत हल्की चीज है। कल ये मां से शादी, बहन से शादी, सगी खाला से शादी, बेटी से शादी, ये भी अलाउ करने वाले हैं, क्योंकि इनके पास इस बदतरीन शादियों के नाजायज होने की कोई दलील, बोलो भाई, नहीं है। वो एक अंग्रेज ने मुझसे पूछा ना, बार बार मैं ऐसे एक चीज पे बहस कर रहा था, औरत थी वो, कि ये इस्लाम में होमोसेक्स क्यों नाजायज है, होमोसेक्स क्यों नाजायज है, ये इसमें क्या खराबी है, इसमें क्या खराबी है? मैंने कहा ये परले दर्जे की, हमारे यहां तो कोई ये बंदा हो तो वो मूंछ पाता फिरता है, परले दर्जे की बेगैरती। उसने कहा बेगैरती क्या होती है? अब ہمارے دوست نے مجھے کہا ہوا تھا کہ اس کو کوئی آڑی کرسی مثال نہیں دینا تو یہ ایسا نہ غصے میں آ جائے. تو میرے ذہن میں مثال آئی کہ اللہ نہ کرے بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ آپ کے ہاں بھی تو برادر اور سسٹر کی شادی کیا ہے, ناجائز ہے نا. کیوں ناجائز ہے؟ بغیرتی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بغیرتی ہے. تو یہی سارے سوال میں یہاں بھی اٹھا سکتا ہوں کہ کیوں بغیرتی ہے. آپ کا توبہ توبہ کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں یہ سن کے اتنا برا نہیں لگ رہا جتنا یہ سن کو ہومے سیس کے بارے میں سن کے برا لگ رہا ہے. نہیں یاری بات. تو بغیرتی یا غیرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی لیبورٹری میں خون ٹیسٹ کرو تو پتہ چلے کہ یہ والا کیمیکل بڑھ جائے تو یہ غیرت ہے, یہ والا کیمیکل کم ہو جائے تو کیا ہے, غیرت ختم ہو گئی. تو اگر مذہب کو نکال دو گے تو بھائی پھر یہ جو ابھی انہوں نے اس کی پرمیشن دی ہے, کل فیوچر میں سسٹر سے نکاح, ماں سے نکاح, دادی سے نکاح, بیٹی سے نکاح, جو ہمیں بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, مجبوری میں بولنا پڑ رہا ہے, یہ نکاح بھی کیا ہونے والے ہیں؟ الاؤڈ. یہ سب کیا ہونے والے ہیں؟ جائز ہونے والے ہیں. کیونکہ اس کے ناجائز ہونے کی آپ کے پاس عقل سے اگر فیصلہ کرواؤ تو عقل سے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. ہمارے پاس دلیل ہے. ہم سے کوئی ایتھیسٹ بیٹھ کے پوچھے یار تم سسٹر سے شادی کو کیوں غلط سمجھتے ہو, کہ کلچر اجازت نہیں دیتا. اس لیے ہم نے کہا بھائی کلچر کو ہم لفٹ, کلچر کو تو ہم نے کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی ہے. کلچر تو کرپشن والا بنا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کا کلچر کیا تھا؟ سارے لڑکوں سے بدکاری کرتے تھے. تو لوط علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ تم یہ برا کرتے ہو تو اس قوم نے کیا کہا؟ ہمارا کلچر یہی ہے, آپ کو رہنا ہے تو رہیں, نہیں رہنا تو آپ علاقہ چھوڑ دیں, ہمارا کلچر. تو کیا اللہ نے ان کے اس کلچر کو عذر مانا؟ قرآن میں جگہ جگہ ہے, تورات اور انجیل میں بھی ہے, جالنا عالیہا سافلہا. اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ نے زمین کے اوپر کے حصے کو پٹخ کے نیچے کر دیا. بھئی غلط ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. گندا عمل ہے, برا عمل ہے. ایک دوست کا فون آیا, کہنے لگے یار مجھے برطانیہ کی نیشنلٹی مل رہی ہے, اگر میں اپنے آپ کو یہ شو کر دوں کہ میں یہ ہوں, اس ٹائپ کا آدمی ہوں. اس کا تو لفظ ہمارے یہاں بہت مناسب سا لفظ ہے, لیکن ممبر پہ بیٹھنا, ممبر پہ بتانا مناسب. میں یہ شو کر دوں پہلے, حالانکہ میں ہوں نہیں, لیکن صرف نیشنلٹی کے لیے میں جھوٹ موٹ شو کر دوں. میں نے کہا یہ اتنا گندا عمل ہے کہ جھوٹ موٹ میں بھی اپنی نسبت اس طرف نہیں کرو, لعنت بھیجو اس عمل پہ. اب مجھے بتاؤ کوئی آپ کے پاس ایک ارب روپے لے کر آئے کہ آپ ایک دفعہ اعلان کر دو کہ میں یہ کام کرتا ہوں, میں یہ اس کا شوق رکھتا ہوں اور یہ ایک ارب روپے لے لو, آپ لے لو گے؟ بولے گا چل بھاگ یہاں سے یار. کرتے بھی ہو گے نا, اگر ہو گئے بھی حقیقت میں, بولو گے بھائی میں نہیں لوگوں کے سامنے اپنی عزت خراب کرواؤں. اتنا گندا عمل ہے, اس کو کیا کر دیا, نیشنلٹی اس بیس پہ مل رہی ہے. بہت سارے ملکوں میں ہے یہ. تو یہ خدا کے انکار کے نتائج ہیں. نہیں آ رہی بات. میں نے وہ بیان کیا تھا نا کہ ساس سے اگر اللہ نہ کرے کسی کا غلط تعلق ہو جائے تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام, سسر اور بہو کا غلط تعلق ہو گیا تو بیوی ہمیشہ کے لیے اس داماد پہ حرام. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی, صحیح سند سے ثابت ہے. تو باندی سے جب انہوں نے قریب جانے کا ارادہ کیا, ہم مصری کا بالکل قریب پہنچ گئے, اب ان کو ارادہ ہوا کہ یہ باندی میں اپنے والد کو ہدیہ کر دیتا ہوں. تو واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ باندی اپنے والد کو, حضرت عمر کو پتا چلا, انہوں نے فرمایا یہ میرے لیے حلال. بولو بھائی, نہیں. اس لیے کہ غیرت کے خلاف ہے نا, کہ یار ایک عورت سے بیٹے کا جس قسم کا ریلیشن ہے تو وہ تو اس بیٹے کے باپ کے لیے ایک مقدس رشتہ بن گیا, بیٹیوں کی طرح بن گئی. اب اسی بیٹی کو وہ باپ کیسے بیوی بنا سکتا ہے یا کیسے اس سے ریلیشن قائم کر سکتا ہے؟ ایک ہی عورت کو ایک مرد استعمال کر رہا ہے, پھر تھوڑے دنوں میں اس کا باپ بھی استعمال کر رہا ہے. اب آپ اگر یہ کہو کہ یہ اس میں غیرت کے خلاف کون سی بات ہے, تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ہومو سیکس میں غیرت کے خلاف کون سی ایسی بات ہے. جب غیرت ہوگی تو فوراً دماغ کہے گا بھائی یہ بالکل غلط ہے. بہو جو ہے آپ کے بیٹے کی جو بیوی یا باندی, وہ آپ کی بہو کی طرح ہوتی ہے, وہ بیٹی کی طرح ہوتی ہے, مقدس رشتہ ہے. آپ اس سے شادی نہیں, کیونکہ جب ایک دفعہ آپ اس کے فادر ان لا بن گئے تو اگر تھے ان لا فادر بنے, مگر فادر بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ فادر پنا بھی تو پیدا ہو آپ کے اندر, اور جو فادر ہے وہ ہسبینڈ نہیں ہو سکتا. تو میں نے یہ بیان کیا تھا, میں نے اس پہ پھر تفصیل سے بتایا, ہندو کا کمنٹ آیا کہ ہم اس لیے مسلمان نہیں ہوتے کہ فضول کی ٹینشنیں بہت ہیں اسلام میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس ہندو نے کمنٹ کیے نیچے میرے بیان کے نیچے کہ میں اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا کہ اسلام میں یہ فضول کی ٹینشنیں بہت ہیں, کہ یہ ہو گیا تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ ہو گیا تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ تو بھائی ہمارے لیے یہ ٹینشنیں کیوں ہیں؟ یہ غیرت مند لوگوں کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی اور بہو بن کے کوئی عورت گھر میں آئی تو اسلام آپ کو یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ اس پہ حوث کی نگاہ ڈالو. اب آپ نے جب بھی اس کو دیکھنا ہے اپنی بیٹی کی حیثیت سے دیکھنا ہے, اور محفوظ ہے. اور یہ بھی اسلام نے بتا دیا بھائی یہ طلاق بھی دے گا تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے, ہو ہی نہیں سکتا, راستہ بند. تو ہمارے پاس کتنی بڑی دلیل, کسی ایتھیسٹ سے پوچھو کہ یہ غلط ہے, وہ اگر غلط کہے گا تو غلط ہونے کی دلیل نہیں, وہ صحیح کہے گا تو صحیح ہونے کی دلیل نہیں. ہمارے پاس کتنی بہترین دلیل ہے, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعه وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. کیا انداز ہے! میں نے ایک انگریز کے تبصرہ پڑھا تھا اس آیت پہ, اس انگریز نے لکھا کہ مسلمانوں کے پاس یہ جو آیت ہے نا یہ ایسی خاندانی آیت ہے, خاندانی کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, اس کے جو الفاظ کا اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. اس نے کہا سوچو جس معاشرے میں اس قانون پر عمل کیا جاتا ہوگا کیسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا وہ. یہ انگریز کے الفاظ ہیں. اور جس معاشرے کے پاس یہ قانون نہیں ہے, وہ بزبان حال یہ کہنا چاہ رہا تھا, تو اس معاشرے کی درندگی کا کیا عالم ہوگا, وہ کیسے فیصلہ کرے گی. الفاظ کیا ہیں قرآن کے, آپ اٹھا کے دیکھیں چوتھے پارے کا اینڈ, تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری مائیں. کبھی بھی انسان اپنی ماں سے اس قسم کا ریلیشن نہیں تھا, ہمیشہ کے لیے حرام. وبناتک, اور ماں میں نانی دادی خود بخود آتی ہیں, وہ بھی ام میں ہی آتی ہیں. وبناتکم, تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری بیٹیاں, اور اس میں پوتیاں اور نواسیاں بھی اسی بیٹیوں میں ہی آتی ہیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم, تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بہنیں, چاہے ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں, سب اس میں آ گئیں. واخواتکم وعماتکم, تمہارے باپ کی بہنیں تم پر ہمیشہ کے لیے, بولو بھائی, پھپھی جسے کہتے ہیں, مقدس رشتہ ہے. جب اپنے باپ کی بہن پہ نگاہ ڈالو گے ماؤں والی نگاہ ڈال سکتے ہو, کوئی اور نگاہ ڈالنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں, یہ ہے ہی نہیں, یہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے. وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ, تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری ماؤں کی بہنیں, جس کو خالہ کہا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات, چاہے وہ تم سے عمر میں چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن چونکہ تمہاری ماں کی بہن ہے تو لیول اس کا وہی ہے نا, تو جب اس پہ نگاہ ڈلے گی ماں والی نگاہ ڈلے گی. وَأَخَوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ, تمہارے بھائی کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں کیونکہ تمہارے بھائی کی جو بیٹی ہے وہ تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے, کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ, تمہاری بہن کی بیٹیاں جو تمہیں ماموں کہتی ہیں, تمہارے بھائی کی بیٹیاں تمہیں چاچو کہتی ہیں. یہ کیسا رشتہ ہے کہ ایک طرف چاچو بھی کہہ رہی ہیں, انکل بھی بنا رہی ہیں. انکل کا اصل میں تو چچا سے نکلا ہے, وہ انگریزوں نے پھر اس کا مفہوم اتنا وسیع کر دیا کہ پوری دنیا کو انکل بنا دیا انہوں نے. جب وہ تمہیں چچا کہہ رہی ہے, تمہیں احترام دے رہی ہے, عزت دے رہی ہے, تو اب اس سے یہ ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا, نہ حلال نہ حرام. حرام تو ویسے ہی حرام ہے, حلال بھی نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, کیا انداز ہے قرآن کا! وہ مائیں جنہوں نے بچپن میں گود میں لے کے تمہیں دودھ پلا دیا, ان سے بھی ایک تقدس کا رشتہ قائم ہو جاتا. پہلے تو بہت ہوتا تھا, اب کم ہوتا ہے. مالدار عورتیں پہلے بچے خود نہیں پالتی تھیں, عرب میں دستور تھا, پیسے دے کے کسی کو کہہ دیں تو پال لے, جب بڑا ہو جائے ادھر دے دینا. میں اس لیے جو ڈیفنس کلفٹن کی عورتیں ہیں نا, ان سے کہتا ہوں کہ آپ سے اگر بچے نہیں پل رہے ہیں نا تو پیدائش کو روکو مت, پیدا کر کے دائیوں کو پکڑا دیا کرو, یہ پھر بھی بہتر ہے, اور یہ ثابت ہے اسلاف سے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے نبی کی ولادت کے بعد مائی حلیمہ کے حوالے کیا نا, حوالے کر دیا, تو مائی حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بن گئی, ماں بن گئی, کیوں نے دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو عورت آپ کو بچپن میں دودھ پلائے ایک تقدس کا رشتہ بولو بھائی قائم ہو گیا. اب اس سے نکاح کا سوچنا یہ غلط ہے, ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا. اور اللہ نے کیا فرمایا, وہ اُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, تمہاری بیوی کی جو ماں ہے وہ بھی تمہاری کیا ہے, مدر ان لا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی پہ جو نگاہ ڈالو وہی نگاہ اس کی ماں پہ بھی, نہ نہ نہ, وہ ساس ہے, وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے, یہ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں, ان کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, جس عورت سے تم نے نکاح کیا اور رخصتی بھی ہو گئی اس عورت کی بیٹی بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام, کیونکہ تم اس کے سوتےلے باپ بن گئے. فادر ان ایک, یہ بھی ایک طرح کا فادر ان لا ہے, اسٹیپ فادر ہے اور یہ اسٹیپ ڈاٹر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ نہیں ممکن ہے کہ اس کی ماں سے بھی تمہارا ریلیشن ہو اور اسی وقت میں یا کسی زندگی کے کسی موڑ پر اب اس کی بیٹی سے بھی. نہ بھائی, اس بیٹی نے تم پر ایک دفعہ باپ کی نظریں ڈال دی ہیں, کیونکہ وہ ماں کا شوہر تو باپ ہی جیسا ہوتا ہے نا, وہ ایک دفعہ تمہیں اس طور پر ایکسپٹ کر چکی ہے کہ میری والدہ کا کیا ہے, ہسبینڈ ہے. تو اب یہ رشتہ ایسا ہے کہ اب قیامت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, تمہارے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر کیا ہیں, جسے بہو کہا جاتا ہے, نہیں آ رہی بات. کیونکہ بیٹا جب اس کو لے کر آتا ہے تو تم بیٹے کی واسطے سے اس پر بیٹیوں کی نگاہ ڈالتے ہو, اور ڈالنا بھی چاہیے, اور وہ تمہیں کیا ایز اے فادر کر لیتی ہے. تو بس یہ ہمیشہ کے لیے اب کیا ہو گیا, بولتے کیوں نہیں بھائی. اور قرآن نے یہ بھی کہا, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی کیا ہے, کیونکہ ایک عورت سے جب تمہارا کوئی ریلیشن ہے اس کی موجودگی میں اس کی سگی بہن سے بھی یہ ریلیشن ہو, اس کو بھی اسلام غیرت کے خلاف سمجھتا. ہاں, اس سے علیحدگی کے بعد نکاح ہو سکتا ہے, اور حدیث کے مطابق خالہ بھانجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا, پھوپھی بھتیجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا. آگے اللہ نے فرمایا, وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ, اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں تمہارے لیے کیا ہیں, حلال. یہ اللہ نے تسلی دے دی, تسلی اس طرح دے دی کہ اللہ اتنے سارے تو نے خواتین کی لسٹ پیش کر دی جن سے نکاح ناجائز ہے, تو ہم تو ساری زندگی نکاح ہی نہیں کر سکیں گے. تو اللہ نے بتایا اس کے علاوہ بہت ہیں, ٹھیک ہے نا, ہول سیل کے حساب سے ہیں, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر تم مولانا طارق مسعود صاحب کا بیان سنتے ہو پھر تو اس معاملے میں بالکل ٹینشن چھوڑ دو. وہ ہمارے بھانجوں نے کہا تھا نا, ابھی جمعے کو میں نے بیان میں بتایا تھا, 17-18 سال کے ہیں, مجھے کہنے لگے ابے ہمارے لیے کیا پرابلم ہے, وہ گھر میں جا کے ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی ہماری آمدن تو کچھ ہے نہیں, تو کچی آبادی میں 2000 روپے کرائے پر کمرہ مل جاتا ہے, تو کسی بیوہ سے کر لیتے ہیں. تو گھر میں جب ان کی والدہ نے یہ باتیں سنی تو پریشان ہوئی, یار یہ میرے بچے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان کے ابا نے کہا کہ جب مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھیں گے یہ تو ہوگا, یہ تو. تو میں نے اب کل مجھ سے یہ ملے بڑا والا, وہ کہنے لگا ماموں ایک چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے, اگر ہم کسی بیوہ سے کریں نکاح تو پہلی شادی لڑکی کی 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے, جو عام طور پہ جو شادی ہوتی ہے کنواری لڑکیوں کی. شوہر 10 بہت زیادہ ٹائم جلدی مر گیا تو 10-20 سال میں جا کے مرے گا, تو کوئی 35-45 سال ہی کی ہمیں ملے گی. تو مطلب پریشان ہوئے تھے, یار یہ کیسے کریں, ہم اتنی قربانی بھی دیں اور 2000 کا گھر بھی لیں اور پھر کچی آبادی میں بھی جائیں اور وہاں بھی رہیں اور یہ کیسے. میں نے کہا بھائی یہ آرڈر پہ بیوہ کروائے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ کام اگر آپ اس عمر میں چاہتے ہو تو اس کے لیے کوئی ایسے ادارے سے رابطہ کرو جہاں یہ بورڈ لگاواؤ کہ ہمارے ہاں اور آرڈر پہ عورتیں باقاعدہ بیوہ کروائی جاتی ہیں. قدرت کی طرف سے کسی کے بیوہ ہونے کا انتظار کرو. اور میں نے کہا دوسری بات یہ کہ یہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے, نظریہ بہت اچھا ہے, اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, کیونکہ ابھی آپ کی جیب میں روکھڑا بالکل بھی نہیں ہے, تو 45 سال کی بھی کوئی بیوہ مل جائے نا تو غنیمت ہے. جو قدرت کی طرف سے بیوہ جلدی ہو گئی ہو. تو عورتیں سب سے پہلے کیا دیکھتی ہیں, روکھڑا دیکھتی ہیں. وہ میرا کلپ بھی بڑا وائرل ہوا ہے اس بارے میں, تو وہ تو دیکھتی ہیں. تو لیکن پھر میں ان کے والدین سے کہتا ہوں اگر کوئی مل جائے ان کو فری میں تو کر لو, کس نے منع کیا ہے, لیکن ہوتا نہیں ہے. اور اگر کوئی ملے گی تو ڈر ہی ہوتا ہے کہ وہ فراڈی نہ ہو. اچھا, اس پہ ایک علمی نقطے کی بات بھی ہے, وہ پھر کسی اور, کیونکہ پورا بیان پھر ادھر ہی چلا جائے گا, پھر میں کسی اور وقت اس کو میں بتاؤں گا کہ یہ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ منہ اٹھا کے جہاں چاہے نکاح کر لو. ٹھیک ہے نا, نکاح میں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے, غریب لڑکی سے کرو یہ تو فائدے کی چیز ہے, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی نسل نہ خراب ہو جائے. اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. میں غریب لڑکیوں سے نکاح کا مشورہ بھی دیتا ہوں, بیواؤں سے بھی دیتا ہوں, طلاق یافتاؤں سے بھی دیتا ہوں, لیکن چند چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اگر کوئی ایسا خاندان ہے جن میں تمیز ادب ہے ہی نہیں, چور اچکے ہیں وہاں کے لوگ عورتیں, پھر شادی آپ کو پھر نہیں کریں, کیونکہ بچے ماں کو فالو کرتے ہیں. آج کل باپ کو کوئی نہیں لفٹ کر آتا, آپ کے بچے اس ڈیزائن کے پیدا ہوں گے کہ آپ بولو گے یار یہ کیا عذاب میں ڈال دیا ماموں نے. ٹھیک ہے نا, تو اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. پھر یہ قرآن سے کہاں ثابت ہے یہ میں کسی اور وقت بتاؤں گا. ہاں, کسی کو خدا نخواستہ زنا کا خوف ہو, یہ خطرہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کیا تو میں زنا میں پڑ جاؤں گا, پھر وہ جیسے تیسے جہاں بھی موقع ملتا ہے نکاح کر لے, کیونکہ زنا سے بچائے اپنے آپ. لیکن نارملی غریب لڑکیوں سے تو کریں, بیوہ سے بھی کریں, اپنے سے عمر میں زیادہ ہے تو بھی کریں. ہمارے نبی نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کیا, 40 سالہ بیوہ سے, لیکن خاندان اچھا تھا. جیسے ہی نبی کو نبوت ملی ہے, سب سے پہلے تصدیق حضرت خدیجہ نے کی. ان کے تسلی کے الفاظ جیسے تھے نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے اچھے خاندان کی تھیں. کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے فرمایا ایسے فرشتہ آیا یوں کیا تو آپ پریشان تھے, انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو رسوا ہونے نہیں دے گا, اس لیے کہ آپ ہمیشہ بیوہ عورتوں کو سہارا دیتے ہیں, مسکینوں کا, یتیموں کا خیال کرتے ہیں, آپ کی زندگی اتنی اچھی گزری ہے. جن کے اعمال ایسے خاندانی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو یہ جو ورڈنگ ہم اور آپ ہوتے ہیں نا, کوئی ایسا عجیب سا واقعہ ہوتا ہم جا کے گھر میں سنا رہے ہوتے, بیگم آج میں بیٹھا ہوا تھا فرشتہ آیا, اس نے تھپکی دی, اس نے بولا مفتی صاحب زبردست, کیپ اٹ اپ. ٹھیک ہے نا, گھر والے مانیں گے, بولو بھائی, بولیں گے یہ باتیں باہر جا کے سنایا کرو, بس وہیں اچھی لگتی ہیں. سب کے گھر والے ایسے ہی ہیں. تو آدمی اپنے گھر کے باہر ہیرو ہوتا ہے, گھر میں کوئی ہیرو ویرو نہیں ہوتا. گھر میں وہ انڈے ٹائم پہ لا کے دے, آلو پیاز ٹماٹر ٹائم پہ لا کے دے تو بہت اچھا ہے. خواتین کو اس سے کون کیا غرض ہوتی ہے, میاں نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, درود شریف پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, وہ کہنے بھائی تو انڈے ٹائم پہ لا کے دے دیا کر, جتنی دہی منگوائی ہے وہ لا کے دے دیا, تو ہمیں گھمایا کرو اور شاپنگ کراؤ, یہ وہ بدل بدل چیزیں, یہ سب. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ اللہ کے وجود کو ماننا انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. نہیں مانیں گے تو یہ تباہی ہوگی جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, کہ آپ کو صحیح اور غلط کا قیامت تک پتہ ہی نہیں چلتا. بلکہ آپ کو پتا ہے, انسان دلیل دے کے شیطان کا صحیح ہونا ثابت کر دے گا. دلیل دے کے لوگوں پہ, جرمن نے جو دنیا پہ اتنا ظلم کیا نا, ہٹلر نے, بھائی وہ کیوں دنیا پہ حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا؟ کیا دنیا میں دوسرے لوگوں کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے؟ لیکن اس کا خیال کیا تھا, پوری دنیا کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ میرے. وجہ اس کی یہ تھی, وہ ایک دلیل دیتا تھا. وہ ڈارون کے نظریے سے استدلال کرتا تھا کہ ہم گورے چٹے لوگ ہیں, ہم جو ہے نا باقی دنیا کے جو لوگ ہیں نا, جب دنیا میں ارتقا ہوا ہے تو وہ پیچھے رہ گئے اور ہم ایک اسٹیپ آگے نکل گئے. تو جو وہ کہتا تھا, انسان جس بیس پہ جانوروں پہ حکومت کرتا ہے یا بندروں پہ حکومت کرتا ہے, اسی بیس پہ ہم باقی انسانوں پہ حکومت کریں گے. نہیں آ رہی بات. وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نا اگلا اسٹیپ ہے انسان کا, آخری اسٹیپ ہیں, یعنی اب تک جو آخری اسٹیپ ہیں. اس بات کو دلیل بنا کے کہ ہم ذہین ہیں, ہم وائٹ کلر کے ہیں, اور اس طرح کے ٹوپی ڈرامے لگائے ہوئے تھے اس میں. اور بعض لوگ اس لیے دنیا میں ظلم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اس دنیا میں طاقتور کو حکومت کرنے کا حق ہے, تو ہماری فوج مضبوط ہے تو ہم کیا کریں گے, ہم حکومت کریں گے. اور اسی بیس پہ چل رہا ہے. اقوام متحدہ میں 5 کنٹریز ہیں جن کو ویٹو پاور استعمال کرنے کی اجازت ہے. پتہ ہے نا آپ کو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کے پاس پاور زیادہ ہے. نہیں آ رہی بات. فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر, وجہ کیا ہے؟ اقوام متحدہ میں تمام کنٹریز کے ووٹ فلسطینیوں کے حق میں جاتے ہیں, لیکن قرارداد پاس ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ امریکہ. امریکہ کے پاس ویٹو پاور ہے, وہ اس پاور کو استعمال کر کے فلسطینیوں کے حق میں قرارداد منظور نہیں ہونے دیتا. ویٹو پاور کیوں ہے بھائی؟ چائنا کے پاس ہے نا ویٹو پاور, رشیا کے پاس ہے, فرانس کے پاس ہے, کیوں ہیں کہ کوئی بھی قرارداد پاس ہونے سے یہ روک سکتے ہیں اپنی پاور استعمال کر کے. اقوام متحدہ نے, یونائٹڈ نیشن نے ان کو یہ رائٹ کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہ کیا ہیں, پاورفل ملک ہیں. تو پاکستان سے کہتے ہیں آپ امریکہ جتنے پاورفل بن جاؤ تو آپ کو بھی ویٹو پاور کا حق حاصل ہوگا. اب یہ کس بیس پہ آپ نے کیا بھائی؟ وہ ان کے پاس دلائل ہے کہ یار اگر طاقتور ملکوں کو یہ اختیارات نہ دیں تو وہ دوسرے ملکوں کو کھانا شروع کر دیں گے, وہ یہ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب آپ نے مان لیا کہ اس دنیا میں حکومت کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ پاورفل کے پاس. اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی دلیل صحیح ہے یا غلط. ساری دنیا مانتی ہے کہ اسرائیل کا فلسطین پہ قبضہ ناجائز ہے, لیکن دنیا کر کچھ بھی نہیں سکتی, کیونکہ یونائٹڈ نیشن جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنی ہے, اس نے ویٹو پاور کا استعمال کسی بھی لحاظ سے پانچ بڑے کنٹریز کو دیا ہوا ہے, جن میں ایک کیا ہے؟ امریکہ. لہذا بہت سی پالیسیاں منظور نہیں ہونے دیتا وہ. تو اسلام کو اگر آپ میرے بھائی اللہ کو درمیان سے نکال دو گے تو یہ سب کچھ دنیا میں ہوگا. اور اب دنیا ایک اور نئی جنگ کی طرف جا رہی ہے, ایک اور بڑی جنگ کی طرف, جس طرح کے حالات بن رہے ہیں نا. کیونکہ نہیں, یونائٹڈ نیشن نے کنٹرول تو کافی حد تک کیا ہوا ہے, لیکن پورا کنٹرول یونائٹڈ نیشن کا بھی نہیں ہے, کیونکہ لاز اس قسم کے بنے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی اللہ کو ماننا انسان کے لیے انتہائی ضروری. اب میں جو اصل بات کہنے والا تھا کہ اگر یہ انتہائی ضروری ہے تو اس کے وجود کے دلائل اللہ نے پیچیدہ رکھے ہوں گے یا بہت آسان رکھے ہوں گے؟ کیونکہ میں پہلے مثالوں سے سمجھا چکا ہوں, جو چیز ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے اس کا سمجھنا ہمارے لیے قدرت نے آسان رکھا ہے. یہ نیچر کا اصول ہے, اگر آپ اللہ کو نہیں بھی مانتے, نیچر کا اصول ہے. تو اللہ کو ماننا اگر ضروری ہے تو نیچر نے اللہ کے ہونے کے دلائل کو ڈارون کی تھیوری یا سائنسدانوں کی پیچیدہ فلسفی پہ نہیں رکھا. ایک چماٹ لگاؤ سمجھ میں آ جائے گا. وہ جیسے بچے کو تھپڑ لگایا تھا نا, رک گیا تھا, وہ خام خامے نفسیاتی ڈاکٹروں کو بلا بلا کے ٹائم ویسٹ کر رہے تھے. تو یہ تو خیر ایسے ہی آ گیا درمیان میں چماٹ والا قصہ. تو اللہ کو سمجھنا بھی بہت کیا ہے. میں جتنے ملحدین سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یار تم خود سے بنے ہو, اگر میں ایک ڈرائنگ بناؤں تصویر تمہاری ایک پیپر پہ, آنکھ ناک کان ہو اس میں, ٹانگے وانگے صرف, بلکہ چہرہ بنا دوں, اور اگر کوئی سائنسدان اٹھ کے کہے کہ یہ تصویر خود سے وجود میں آئی ہے کروڑوں اربوں سال کی اتفاق کے بعد, مان لو گے؟ کبھی نہیں مانے گا. کہہ رہے نہیں یار, ایسا اتفاق سے ایسا ڈیزائن نہیں بن سکتا. یار اتفاق سے جب ایسا ڈیزائن نہیں بن سکتا تو سچی مچی کا انسان ہے, اس ڈیزائن کا کیسے بن گیا؟ ارے یہ بے جان آنکھ نہیں بن سکتی, تو ایسی آنکھ جو دیکھتی ہے, جو پل کے نیچے بھی کرتی ہے ضرورت کے وقت اوپر بھی کرتی ہے, جس میں پلکیں بھی بلیک کلر کی لگی ہیں تاکہ سورج کی روشنی ریفلیکٹ ہو جائے, اس میں آنکھیں چودیائیں نہیں, اور پھر دو آنکھیں ہیں, اور پھر ان کے درمیان میں ایسے ان کی بال لگا دی ہیں کہ ان کا جو فاصلہ ہے وہ ورنیئر کیلیپر کے ذریعے بھی اس کو ایڈجسٹ کرنا ممکن نہیں ہے, اتنے تمیز سے ان آنکھوں کو جوڑا گیا ہے. اور پھر ان کے گچھے تاروں کے اتنے پیچیدہ گچھے, جیسے کیمرے میں نہیں گچھے ہوتے, لاکھوں جو ہے نا نسیں ہیں, جو اتنی پیچیدہ پیچیدہ پورے گچھوں کی وائرنگ نہیں جیسے ہوتی, ٹیپ چڑھاتے ہیں نا وائرنگ کرنے والے, وہ ٹیپ چڑھا کے باقاعدہ وائرنگ کر کے کھوپڑی میں گھسیڑ دی ہے. وہ ان میں سے ایک وائر بھی اگر کہیں سے ڈیمیج ہو جائے انسان اندھا ہو جاتا ہے. ان میں جناب ریز بھی گزر رہی ہیں, ان میں آپ کی روشنی کی لہریں چینج بھی ہو رہی ہیں دوسری لہروں میں, پھر وہ ایسے لینسز اس اسٹائل سے لگا دیے ہیں کہ وہ پیچھے عکس بن رہا ہے اس کا, پھر دماغ اس کو سیدھا کر رہا ہے. پھر یہ تو صرف ایک آنکھ ہے, آنکھ باقی ناک کو دیکھو, زبان کو دیکھو. یار زبان پہ اگر کوئی ذائقہ رکھو آپ سیکنڈوں میں بتاتی ہے, ہاتھ پہ رکھو گے ہاتھ نہیں بتائے گا کہ میٹھا ہے کھٹا ہے کیا ہے, زبان پہ جیسے ہی رکھو فوراً زبان سگنل دیتی ہے دماغ کو, کھٹا ہے میٹھا ہے ترش ہے مزیدار ہے کڑوا ہے کیسا, ایک سیکنڈ میں بتا دیتی ہے. کیا یعنی سینسر لگاتے ہیں بھائی زبان میں, یہ زبان کی تصویر بنا دو تو کہیں گے خود نہیں بن سکتی, زبان خود بخود بن گئی, پھر وہ اندر فٹ ہو گئی لنگس, پھر وہ لنگس ہیں, پھیپھڑے ہیں, گردے ہیں, کلیجی ہے, دل ہے, ایک میڈیکل سائنس جس باڈی کو ہزار سال سے پڑھ رہی ہے اب تک پورا نہیں پڑھ سکی، جس باڈی کو پڑھنا اتنا مشکل، جس کے لیے پڑھا جاتا ہے ڈاکٹر بنتے ہیں، اس باڈی کا وجود خود بخود ہو گیا، خدا کی قسم اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے۔ بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، بہت۔ یہ چشمہ خود سے وجود میں آیا ہے، مجھے ایک بات بتاؤ۔ حالانکہ چشمے کا کام ہے آپ کی آنکھ میں، اگر وقت کے گزرنے کے ساتھ کچھ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے تو چشمہ لگانے سے وہ سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے۔ چشمہ صرف آپ کی آنکھ کی سیٹنگ جو تھوڑی سی آؤٹ ہوئی ہے نا، اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اب کوئی یہ کہے کہ آنکھ تو خود سے بنی ہے، لیکن جو چشمہ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا، وہ اس کو کوئی انسان بنائے گا۔ او بھائی، یہ تو فرض کیا جا سکتا ہے کہ چشمہ خود بن گیا ہو، جو چشمہ جس آنکھ کے پیچیدہ، کیونکہ چشمہ خود کچھ نہیں دیکھتا، چشمے کا تو اتنا معمولی سا کام ہے کہ وہ آنکھ میں تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے تو اس کو کیا کر دیتا ہے، صحیح کر دے۔ ورنہ چشمہ لے جاؤ، نظر آئے گا چشمے سے؟ خالی چشمہ لگا لو، سر پہ لگا دو چشمہ، نظر آئے گا؟ تو یہ چشمہ خود سے نہیں بن سکتا بھائی، تو یہ آنکھوں کے جو اوریجنل لینس ہیں یہ خود سے کیسے ایڈجسٹ ہو گئے؟ اور کتنا عجیب نظام ہے، ماں کے پیٹ میں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، روٹی کھا رہی ہے ماں، اس سے آنکھیں بن رہی ہیں، عجیب۔ خدا نے اپنے وجود کے، اپنی قدرت کے کمالات، اللہ نے اس لیے قرآن میں فرمایا وفی انفسکم، تمہیں اگر میں سمجھ میں نہیں آتا، اپنے بارے میں غور کرو، میں میرے وجود کا تمہیں یقین ہو جائے گا کہ کوئی ہے بنانے والا، اپنے آپ کو غور کرو، سائنسدانوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لمبی چوڑی تھیوری پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پہ غور کر لو تو میں سمجھ میں آ جاؤں گا، کیونکہ اللہ کو سمجھنا انتہائی ضروری، لہذا اس سمجھنے کے دلائل اللہ نے انتہائی آسان رکھ دیے، اس کے لیے کوئی ڈگریاں لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے عقل کا صحیح استعمال ہو، جو شہوت پرستی سے پاک عقل ہوتی ہے، بس اتنا کافی ہے، ہٹ دھرم نہ ہو، ضدی نہ ہو۔ تو یہ ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہے، اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔